الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، واستغنى الله، والله غني حميد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. سورة تغابن کا مطالعہ کر رہے تھے، اور ابھی وہ پہلا رکوع بھی مکمل نہیں ہوا تھا. ربط مضمون کے لیے میں پھر سورت کے پہلی آیت سے ہی ترجمہ جو ہے اس کا، جہاں تک ہم نے پہنچے ہیں، جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، وہاں تک انشاءاللہ آج جائیں گے. اور ظاہر بات ہے کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے قرآن مجید کے حوالے سے، درس ہوگا، ہر موقع پر اس بیان کے اندر کوئی نئے نقطے پھر اللہ کی طرف سے سامنے آتے ہیں، اور علماء کی طرف سے بھی رہنمائی ہوتی ہے، کتابوں کے ذریعے، تفاسیر کے ذریعے بھی. تو چند اضافی نکات بھی جو ہیں وہ میں نے شامل کیے ہیں، جو شاید پہلے بیان نہیں ہوئے تھے. یہ سورۃ تغابن ایمان کے موضوع پر بہت جامع سورت ہے، انتہائی جامع سورت. ایمانیات، ایمان ہے کیا، ایمانیات ثلاثہ بنیادی وہ کون سے ہیں، اور دوسرے رکوع میں اگر ایمان دل میں واقعی راسخ ہو جائے، قلب کے اندر جاگزی ہو جائے ایمان، تو پھر انسان کے رویے میں، اس کے معاملات میں، اس کے روز و شب میں جو فرق واقع ہوتا ہے، اور جو فرق واقع ہونا چاہیے، وہ ایک اعتبار سے ہمارے لیے یہ دوسرا رکوع اس میں رہنمائی یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر وہ تبدیلیاں محسوس نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ایمان میں کمی ہے. اپنے آپ کو، اپنے تئیں ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، صاحب ایمان سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ نشانیاں ہمارے اندر نہیں ہیں، تو پھر یقیناً فکر مندی کی بات ہے، پھر ہمیں کچھ کرنا ہے. اس کے جو لازمی منطقی نتائج ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے، تو پھر فکر دامنگیر ہونی چاہیے، اور اسی میں اصلاح جو ہے اس کے امکانات ہوتے ہیں. ایمان، ہمارے دین کی بنیاد ہی ایمان ہے. تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اس کی ٹیکنیکل جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے ہاں علماء نے جو کی ہے، تصدیق بما جاء به نبی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو حقائق ہمیں بتائے ہیں، جو خبریں دی ہیں، ان سب پر ایمان لانے کا، ان کو پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. اور وہ امور اصلاً جو ہے، خاص طور پر غیبی امور، کائنات کے جو اصل حقائق ہیں، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. چنانچہ ایک اعتبار سے ایمان کو جو ایکسپلین کیا گیا یہاں پر ابتدائی آیات میں، پہلے رکوع میں، تو اس کو میں یوں کہوں گا آج کی اصطلاح میں کہ قرآن کا نریٹو، حقیقت کائنات کے حوالے سے جو قرآن کا نریٹو ہے وہ یہ ہے جو یہاں پر آیا ہے. دنیا میں بے شمار نریٹوز رہے ہیں، آج جو سب سے زیادہ عام ہے اور مسلمانوں کے بھی اصل میں اگر اس کے ذہنوں کو کھنگالا جائے تو ہم بھی وہیں تقریباً کھڑے ہوئے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو اس لیے آئی ہے اور انسان کو یہاں شاید اللہ نے اگر پیدا بھی کیا ہے تو یہاں پر خوب یہاں کے فوائد سے متمتع ہو، دنیا کی زندگی میں خوب آگے بڑھے، کامیابیاں حاصل کرے، دنیا میں نام و نمود ہو، یہ ہے اصل میں مقصد حیات۔ جو وقت ملا ہے اسے خوب استعمال کرو دنیا بنانے میں، دنیا کو جمع کرنے میں، دنیا میں اونچا مقام حاصل کرنے میں، کہ دنیا میں لوگ کہیں گے کامیاب ہے۔ یہ ہے آج کا نیریٹو کہ ہم شاید اس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کو تو اب جو ماننے والے ہیں عیسائی دنیا، وہ بھی اللہ کو نہیں مان رہی، حقیقت میں نہیں مان رہی، انکار ہے وہاں پر بھی۔ آپ کو معلوم ہے وہاں پہ گرجے جو ہیں وہ فروخت کیے جا رہے ہیں، انہیں کو فرق نہیں پڑتا، کہنے کو وہ کرسچینز ہیں، ان کا اپنے مذہب سے لگاؤ اس کا اندازہ کیجئے کہ مسلمان گرجوں کو خرید کر مسجد بنا لیتے ہیں اور ان کی پیشانی پر سلوٹ بھی نہیں آتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے بیکار چیزیں تھیں، ٹھیک ہے ہمیں پیسے مل گئے۔ تو یہ ہے جو صورتحال ہے کہ اللہ کو اور آخرت کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ہر دور میں نیریٹو رہا ہے، ایک نیریٹو وہ ہے جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے آیا، وہ ایک ہی تھا حضرت آدم سے لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے، انسان کا مقصد وجود کیا ہے، انتہا کیا ہے، موت کے بعد کیا ہونا ہے، سیم نیریٹو حضرت آدم کو جو دیا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اس کی مزید تفصیلات ہی سامنے آئی ہیں، باقی نیریٹو وہی۔ دنیا میں بہت سے اور نیریٹو رہے ہیں، یورپ میں ایک زمانے میں یونانی فلسفے کا جب وہ مرکز تھا اور اپنی تہذیب و تمدن تھی ان کی، ہاں تو وہاں نیریٹو کیا تھا، تقریباً وہی تھا کہ جو اہل عرب کا تھا۔ وہاں تصور یہ تھا یونان میں اور یورپ میں، سمجھے یورپ کو لیڈ کرنے والا علمی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے وہ یونان رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فلسفے کے اعتبار سے نیریٹو یہی تھا کہ یہ جو ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں کوئی آسمان پر دیوی اور دیوتا ہیں بہت سارے بے شمار، اور انہوں نے اپنے کھیل تماشے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے اور وہ اوپر سے نظارہ کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی شخص کسی کو مار رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی ایک سے محبت کر رہا ہے، کوئی جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، دنگا فساد تو ہمیشہ رہا ہی ہے، جن کے پاس قوت آئی ہے انہوں نے دوسروں کو جو ہے مظلوم بنا کر رکھا ہے، ان کے حقوق غصب کیے ہیں، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ تو یہ ان کا کھیل تماشا ہے، وہ اوپر سے دیکھتے رہتے ہیں، محظوظ ہوتے رہتے ہیں، دنیا اس لیے بنی۔ اہل عرب کا بھی ایک نیریٹو تھا، اور وہ کیا تھا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کی بڑی محبوب ہیں، اور اب ہم نے ان کے بت بنا کے رکھے ہیں، اور ان کو خوش کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ کسی آسمانی وحی کو وہ نہیں مانتے، بے شمار بت رکھے ہوئے بیت اللہ میں جو توحید کا سب سے بڑا مرکز تھا، 360 بت تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ نیریٹوز رہے ہیں، آج کا نیریٹو یہی ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، بھول جاؤ، یہ دقیانوسیت ہے، یہ ماننا کہ آخرت ہے، ای ڈرنک اینڈ بی میری، بس دنیا میں نام کماؤ، دنیا میں آگے بڑھو، دنیا کی لذات سے بہترین فائدہ اٹھاؤ، زیادہ سے زیادہ کرو، یہی کامیابی۔ حقیقت کائنات کے اعتبار سے اب جو نیریٹو قرآن کا ہے وہ کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کائنات از خود پیدا نہیں ہو گئی، وجود میں نہیں آئی، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا، اس نے صرف انسان ہی پیدا نہیں کیے، جنات بھی اس نے پیدا کیے انسان سے پہلے، اور ان سے بھی پہلے فرشتوں کو بھی پیدا کیا، پوری کائنات کا خالق و مالک وہ ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے بہت سی صلاحیتیں عطا کی، اس کے اندر وہ نفخت فیہ من روحی، اپنی ذات کا بھی ایک شعور، اس کا پرتو بھی اندر رکھا ہے اس کی فطرت کے اندر، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، اور اسے ایک امتحان سے گزارنا ہے، اس پہ دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کو بھیجا ہی گیا امتحان کے لیے، یہ ہر نبی اور ہر رسول نے یہی بتایا ہے۔ اور وہ رب ہے، پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ واقعی وہی لائق حمد ہے، اسی کی تسبیح کی جانی چاہیے، اسی کی حمد بیان کی جانی چاہیے، وہی ہے سب، جو خوبی ہے وہ اسی کی ذات کا ایک پرتو ہے، اور اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. ان حقائق پر ایمان لاؤ گے تو یہ ہے اصل میں صحیح علم کائنات کے بارے میں اور انسان کے حوالے سے، اصل علم یہ ہے جو قرآن دے رہا ہے. چنانچہ سورۃ تغابن اسی بات کو ڈسکس کر رہی ہے. ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ایک نیریٹو کی میں نے بات جو کی تھی کہ یہ آج جو ہے یہ نیریٹو موجود ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مشرکین کے ہاں بھی ایک تصور تھا، قرآن مجید میں سورہ جاسیہ میں اس کا ذکر ہے کہ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ دہریت جسے آج ہم کہتے ہیں نا دہریہ ہونا، کوئی اللہ نہیں ہے. تو یہ دہریت اس دور میں بھی تھی جب 360 بت کو پوجنے والے بھی تھے اور دہریے بھی تھے ساتھ ہی ساتھ، کہ وقالوا ما ہی اللہ الا حیاتنا الدنیا، کچھ نہیں ہے، ہماری بس یہی زندگی ہے دنیا کی اور کچھ نہیں ہے اس کے بعد. نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ ہوتے ہیں، کوئی برتر ہستی نہیں ہے جو ہمیں پیدا کرے یا ہمیں موت دے. وما یہلکنا الا الدہر، ہاں یہ زمانے کی گردش ہے، اسی کے نتیجے میں کوئی شخص ہلاک ہو رہا ہے، کوئی کامیاب ہو رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے، کوئی وہ ہو رہا ہے. تو آج جو دنیا کا سب سے مقبول فلسفہ ہے، فلسفہ حیات، وہ یہی دہریت ہے، اور یہ دہریت اس وقت بھی تھی دنیا میں جب قرآن نازل ہوا ہے آج سے 1400 سال پہلے. تو گمراہی کی یہ شکلیں آج، یہ شکل بہت زیادہ اس وقت پورے گروپ پر محیط ہے. تو ایسا نہیں ہے، نہیں، کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے. وہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز کے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد، کل اختیار بھی اسی کے قبضے میں ہے، ملک، بادشاہی، اختیار سب اسی کا ہے، اور حمد بھی اسی کے لیے ہے، تعریف بھی اسی کے لیے ہے. وہ تمام خوبیوں سے متصف ہے، اعلیٰ ترین خوبیوں سے. وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، کائنات میں جو خیر، خوبی، حسن ہے وہ سب اسی کی ذات سے پھوٹا. ہر شے تسبیح کر رہی ہے کس معنی میں؟ ہر شے یہ پکار کر کہہ رہی ہے زبان حال سے کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا خالق، وہ ایک ایسی ہستی ہے، ایک ذات ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، اور جو ہر خوبی کا مالک. لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی بھی اسی کی ہے، حمد بھی اسی کے لیے ہو رہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. والذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم اپنے آپ نہیں پیدا ہو گئے، زمین سے نہیں اگ پڑے، آسمان سے نہیں ٹپک پڑے، خود کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے. فمنکم کافر ومنکم مومن، ہاں یہ عجیب سی بات ہے کہ تم میں سے کچھ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کچھ اللہ کو ماننے والے ہیں، کافر ہیں، کچھ مومن ہیں. اور ظاہر ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، دنیا میں بھیجا ہی امتحان کے لیے. امتحان تبھی بامانی ہوتا ہے کہ اس کو کچھ اختیار بھی دیا جائے، وہ کچھ کر بھی سکتا ہو، اور پھر اس کی کارکردگی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے کہ یہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو. فمنکم کافروں ومنکم مومن، سب کو پیدا اللہ نے کیا، لیکن تم میں سے بعض اللہ کا انکار کرتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، اور کچھ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں رب کی حیثیت سے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، تمہاری کوئی حرکت اللہ کی نگاہ سے مخفی نہیں. اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی، اللہ تعالیٰ کا صفت علم کہاں تک ہے. اگلی آیت میں فرمایا ہوا خلق السماوات والارض بالحق، یہ آسمانوں اور زمین کو جو اس نے پیدا کیا ہے ایک مقصد کے تحت، یہ بے مقصد تخلیق نہیں ہے، از خود کچھ نہیں ہو گیا، ایکسیڈنٹلی وجود میں نہیں آیا، اس نے پیدا کیا ہے حق کے ساتھ. یہ رام کی لیلا نہیں ہے، ہندوؤں میں بھی تصور وہی تھا جو یونانیوں کا، رام کی لیلا. وصورکم فاحسن صورکم، اب انسان سے خطاب ہے، قرآن کا خطاب تو پوری نوع انسانی سے ہے. تمہاری تصویر کشی اس نے کی ہے، نقش و نگار تمہارے بنائے ہیں، تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں، جو عقل دی ہے، جو دماغ دی ہے، اور جو فیکلٹیز تمہارے اندر رکھی ہیں، تمام صلاحیتیں، وہ کس کی پیدا کردہ ہیں؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت گری کی ہے اور کیا ہی عمدہ صورت گری کی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی جانب لوٹنا بھی ہے پلٹنا بھی ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، اس بارات کا دولہا تو انسان ہی ہے، سب کو معلوم ہے، اشرف المخلوقات، فرشتوں تک کو جھکا دیا گیا اس کے سامنے. اب تمہارا امتحان ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس میں گویا کہ امپلائڈ ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، تم اپنے مقام اور مرتبے اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہو اور اپنے خالق و مالک اور محسن حقیقی کے وفادار بن کر رہتے ہو، یا اس کی نافرمانی اور غداری کا معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہو. اب دیکھا یہ جا رہا ہے، آپشن دے دیے تمہیں، کرو جو مرضی. بہرحال آنا اللہ ہی کی طرف ہے. الیہ المصیر، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں. دیکھیں الیہ المصیر میں اشارہ تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اللہ حساب لے گا، اس کی تفصیل بعد میں بھی آئے گی. تو کیسے حساب لے گا؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ آسمانوں میں عرش پر بیٹھا ہوا ہے، ساتویں آسمان پر، اور ہم یہاں پر جو کچھ کام کر رہے ہیں، ایک ایک شخص کیا عمل کر رہا ہے، اور وہ پھر بہت کچھ چھپا کر کر رہا ہے، تو کیسے حساب لیا جائے گا؟ کیسے اس کو معلوم ہوگا؟ تو اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. ایک اجمالی سا علم نہیں ہے، ان ڈیٹیل وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور جو کچھ چھپا کر کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو ظاہراً کر رہے ہو علی الاعلان اس سے بھی وہ واقف ہے. اور یہی نہیں بلکہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالی باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو تمہارے سینے کے اندر مخفی ہیں. تمہاری نیتیں، تمہارے عزائم، تمہاری امنگیں، تمہاری سوچ، تمہارا فکر، اس سب سے وہ واقف ہے. لہذا وہ پھر حساب دے گا تو کس درجے کا ہوگا، اس کی شدت کیا ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، پہلے سمجھ لو. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اگلی دو آیات میں رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیا تمہارے پاس نہیں پہنچی ہیں ان کی خبریں، ان لوگوں کی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کا رویہ اختیار کیا تھا؟ یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ جزیرہ نما عرب میں ہوئی ہے، مکہ میں ہوئی ہے. اہل عرب اگرچہ اولاد ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، لیکن 2500 برس سے اس سرزمین میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. لہذا وہ شرک میں گئے ہیں، اور اس درجے گئے کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان کی پوجا ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو دوسری شاخ تھی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسحاق سے جو چلی ہی ایک نسل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بن کر آئے تھے. اس سے پہلے نبی تھے جو آئے تھے، پہلے رسول جنہیں شریعت دی گئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کے بعد سے 1400 برس بنی اسرائیل کے ایسے گزرے ہیں کہ کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہاں کوئی نہ کوئی نبی اور رسول نہ ہو. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی دی، قرآن بھی بتا رہا ہے. ایک نبی کا انتقال ہوتا تھا تو دوسرا اس کی جگہ پہلے سے موجود ہوتا تھا، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو. ایک سے زیادہ نبی اور جو ہیں وہ ایک وقت میں موجود رہے. حضرت موسیٰ بھی ہیں اور حضرت ہارون بھی ہیں، انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا تھا. تو بہرحال اہل عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بالکل بھول چکے تھے وہ تعلیمات، لیکن انہیں یہ ضرور پتا تھا کیونکہ تجارتی سفر کرتے تھے کہ فلاں فلاں بستی جو ہے تباہ ہوئی ہے، یہاں کوئی رسول آئے تھے اور ان کا انکار کیا گیا تھا تو تباہ ہوئی ہے. قوم عاد کے مسکن ہیں، قوم لوط کے مسکن ہیں. وہ تجارتی سفر میں انہیں یہ بات کا پتا تھا، انہیں معلوم تھا رسول آتے رہے ہیں، اور رسولوں کا انکار کرنے کے نتیجے میں قومیں ہلاک بھی کی گئی ہیں، تباہ و برباد بھی کی گئی ہیں. یہ چیزیں ان کے علم میں تھیں. اور ویسے بھی یہود کے 3 قبائل جو ہیں مدینہ میں بھی آباد تھے، گویا اہل عرب میں آ گئے تھے، تو وہ انہیں معلوم تھا کہ یہ نبی اور رسولوں کا معاملہ پہلے رہا ہے. تو الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، تو کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آ چکی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ رسولوں کا انکار کر کے قوموں کا حشر کیا ہوا تھا؟ رسول اور نبی، بہرحال ان میں جو فرق ہے علمی اعتبارات سے، اس میں بہت سے نکات آتے ہیں، لیکن ایک بڑی واضح بات سامنے آتی ہے کہ رسولوں کا انکار کیا گیا تو قوموں کو ہلاک کیا، جن قوموں نے انکار کیا ان کو بالکل ہلاک کیا گیا، نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، یہ رسولوں کی قوموں کو سزا دی گئی ہے۔ رسول شریعت لے کر آتے تھے، صاحب شریعت ہوتے تھے، ایک اونچا مقام ہے، ایک نبی ہے اور ایک رسول ہے۔ فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم، تو جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تو پھر انہوں نے اس کا یہ کی سزا بھی چکھ لی اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، قیامت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ آئے تو تھے ان کے پاس رسول بینات کے ساتھ، واضح نشانیاں لے کر۔ فقالوا ابشر یهدوننا، یعنی وہ جو قومیں ہلاک کی گئی تھیں، تباہ و برباد کی گئی تھیں، تو کیوں کی گئی تھیں، اس کا سبب بتایا جا رہا ہے۔ رسول آئے ان کے پاس، بینات کے ساتھ آئے، معجزات لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ قرآن تھا، اور چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ عربوں کو اپنی زبان دانی پر ہی تو فخر تھا، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، بقیہ کو عجم کہتے تھے، عجم کا مطلب ہے باقی سب گونگے ہیں، زبان کا استعمال صرف ہمیں آتا ہے، بقیہ دنیا ہم سے بہت نیچے ہے، بہت پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میدان میں جو معجزہ عطا کیا اس کا تعلق بھی زبان سے تھا، اور جب وہ کہتے تھے کوئی معجزہ لے کر آؤ، حصے معجزہ دکھاؤ جیسے پچھلے رسولوں کو دکھائے گئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ذکر ہے قوم صالح کو جو ہے ان کے فرمائش پر چٹان میں سے ایک اونٹنی برآمد کر دی گئی، اور رسولوں کو بھی بہت سے معجزے حصے دیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصے معجزات ایسے دیے گئے جو کسی اور نبی اور رسول کو ملے نہیں۔ تو قوم کا مطالبہ تھا کہ آپ بھی ایسا ہی کوئی معجزہ ہمیں، حصے معجزہ دکھائیں۔ تو قرآن نے ایک ہی معجزے کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے فرمایا کہ اس قرآن جیسا کلام تم بھی پیش کر دو، یہ معجزہ ہے ہماری طرف سے، تمہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، تو اس جیسا کلام لے آؤ، ایسا قرآن لے آؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ پھر اسی چیلنج کو قرآن نے بتدریج، جسے کہتے ہیں کہ چور کو گھر تک پہنچانا، جھوٹے کو، اچھا 10 صورتیں ایسی لے آؤ، چلو پورا قرآن میں نہیں لا سکتے، قرآن کی صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اس پہ بھی ناکام۔ پھر کہہ دیا گیا کہ ایک ہی صورت لے آؤ، زبان دانی پر ہی ناز تھا، اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس کے مثل وہ ایک 3 آیات پر مشتمل صورت یا جو بھی کلام کہیں وہ بھی نہیں پیش کر سکے، یہ تھا اصل معجزہ۔ تو اس سے پہلے معجزے کی نوعیت اور تھی، اب اس وقت معجزہ جو ہے یہ قرآن، اور یہ معجزہ آج بھی موجود ہے زندہ، اور ساری کوششیں ہوئی ہیں اس میں، تحریف کی کوششیں بھی ہوئی ہیں، اور شکوک و شبہات ڈالنے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ لانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، لیکن جن لوگوں نے کچھ کلام گھڑ کر پیش کیا وہ خود ناکام اور شرمندہ ہوئے، اور خجالت ہی ان کے حصے میں آئی۔ آج کے دور میں کچھ نے کوشش کی ہے نا، عربوں کو تو پتا تھا زبان کیا ہے، جن کو عربی زبان کا نہیں پتا تو ان کے لیے کچھ عربی کے الفاظ جوڑ جاڑ کے کہو کہ یہ قرآن ہے ہماری طرف سے، ایسی کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی شرمندگی کے ساتھ وہ پیچھے بھی ہٹتے گئے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو رسولوں کا انکار کرنے کا نتیجہ ہے تباہی اور بربادی، اور رسولوں کو معجزے بھی دیے جاتے رہے ہیں، اور ان کی خبریں تمہارے پاس آتی رہی ہیں، قومیں ہلاک اور برباد ہوتی رہی ہیں۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا، کسی انسان کا اللہ کا نمائندہ بننا، رسول بننا، اس پر بھی اعتراض کیا گیا۔ ابشر یهدوننا، کیا ایک بشر ہمیں رہنمائی دے گا؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ آسمان سے جو ہے کسی فرشتے کو نازل کرے، یہ مطالبات بھی رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی کیے اور اس سے پہلے بھی رہے ہیں، اہل عرب نے بھی کیے ہیں اور اس سے پہلے بھی۔ بھارت اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک فیصلہ ہے اور اپنا ایک ضابطہ ہے۔ فقالوا ابشر یهدوننا فكفروا وتولوا، اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کے حوالے سے ایک عذر یہ بھی تراشتے تھے کہ ایک انسان ہماری ہدایت کے لیے کیسے آ گیا، اللہ کی طرف سے آنا چاہیے کسی فرشتے کو، فرشتہ آئے گا اور ہم سے بات کرے گا تب ہم مانیں گے، انسان کی بات ہم نہیں مانتے۔ یعنی ڈٹائی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے جھوٹ کے لیے. واستغنى الله، اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی اختیار کی، ایک کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتا گیا، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، کتنی قومیں ہیں جو ہلاک ہوئی ہیں، تباہ و برباد ہوئی ہیں، جن کے نشانات ابھی بھی موجود ہیں، سب کو معلوم. واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، غنی ہے اور حمید ہے، بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے، یعنی وہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، غنی کسی کا محتاج کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے، اور سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اس نے اپنا اختیار استعمال کیا، تم نے اپنا اختیار استعمال کیا، نبیوں کو جھٹلا دیا، تمہارے دل گواہی دے رہے تھے، حقائق سامنے تھے، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا کی طرف سے ہے، تمہیں معجزے بھی دکھا دیے، اہل عرب معجزوں کا تقاضا کرتے رہے، ان سے بھی کہہ دیا یہ معجزہ قرآن ہے، لاؤ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں پیش کر سکے. تو پھر جب ڈٹائی تم نے اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی اختیار کی، پوری پوری قوموں کا تباہ و برباد. وہ غنی ہے، حمید ہے، تم اس کی حمد کرو گے تو اس کی حمد ہوگی، وہ اس کا محتاج نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد کر رہا ہے. تمہاری کیا حیثیت؟ آج جو کائنات کی وسعتیں ہیں، جو سائنس کی ترقی کی وجہ سے کچھ ہمیں معلوم ہوا، کچھ عرصہ پہلے تک تو یہی تھا نا کہ سوچتے ہوں گے کہ 200 میل کے فاصلے پر یہ سورج ہوگا اور اس سے پہلے چاند ہوگا وغیرہ وغیرہ. اب جو وسعتوں کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جو واقعی انسان کا سر چکرا جاتا ہے اس کو سوچ کر بھی، اتنی وسیع اور اس کائنات، اس پوری کائنات کے تناظر میں یہ پوری زمین ہم سب سمیت اس کی حیثیت ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ اس کائنات کی بات کر رہا ہوں جو اب تک سائنس نے جہاں تک وہ پہنچ کر معلوم کیا ہے کہ ہاں اتنی وسعت ہے، لیکن ابھی ساتھ یہ بھی ہے کہ ابھی آپ پیچھے کیا ہے ابھی مجھے نہیں پتا. تو واللہ غنی حمید، اسے کسی کی پرواہ نہیں. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کو زعم ہے، خیال خام لاحق ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی ایک مسلسل ڈٹائی ان کی یہ تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ کر دیا جائے مردوں کو. کئی جگہ پر قرآن مجید میں دو جگہوں پر ذکر ہے ان کے اس مطالبے کا، ذچ کرنے کے لیے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آخرت ہے، واقعی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ سب زندہ کیے جائیں گے، تو ہمارے جو آبا و اجداد جو انتقال کر چکے ہیں ان میں سے کسی کو ایک کو، کسی ایک کو بھی زندہ کر کے لا کے دکھا دو تو ہم مانیں گے. تو ابھی ڈٹائی کی بات، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہتے تھے دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں ہے، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا خیال خام ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بس موت پر ہی خاتمہ ہے. یہاں پر جو دلیل دی گئی ہم پڑھ چکے ہیں ویسے، کیونکہ ہم دوبارہ 3 ہفتے کے گیپ کی وجہ سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنیاد بنایا گیا. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، اور مجھے قسم ہے میرے رب کی تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، تمہیں دوبارہ لازمن زندہ کیا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم نے کیے ہوں گے، ایک ایک عمل سامنے لا کر دکھایا جائے گا. وذلک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے. قیامت کے حوالے سے دلیل سب سے زیادہ مشکل بات ہے، قیامت کا اقرار کرنا عقلی اعتبار سے، چونکہ آج تک کوئی شخص مرنے کے بعد نہیں آیا زندہ ہو کر اس نے بتایا ہو کہ ہاں ہاں یہ حالات مجھ پر، قبر میں یہ گزرا، اس کے بعد عالم برزخ میں یہ کچھ ہوا، اور پھر یہ کوئی آج تک ایسا نہیں ہوا، کوئی واپس نہیں آیا. لہذا اسی کو بنیاد بناتے تھے کہ نہیں، دوبارہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور قدرت، اس کے نمونے تم دیکھتے نہیں ہو. اور یہاں سب سے بڑی دلیل جو دی گئی ہے، ویسے سورہ قیامہ میں ایک دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ تمہارے اندر ایک اللہ نے ایک انسٹرومنٹ رکھا ہوا ہے جو قیامت کی بڑی دلیل ہے، وہ ہے تمہارا ضمیر. دنیا میں جو کچھ تم کرتے ہو، اور اگر کسی کے ساتھ ظلم کر کے کوئی اس کا حق مار لیا ہے، اس کی کوئی چیز جو ہے وہ قبضے میں کر لی ہے، اندر سے ملامت ہوتی ہے کہ یہ کام تم نے غلط کیا، حالانکہ تمہیں دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہو گیا، تمہارے اثاثے بڑھ گئے، تمہیں دولت زیادہ ہو گئی، تم دنیاوی کامیابی کے پیمانے تو یہی ہے نا، اندر یہ کیا چیز ہے جو تمہیں بخر کر رہی. اور اگر کسی آدمی کو، غریب آدمی کو کچھ تم دیتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو، تو اندر سے شاباش ملتی ہے، ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ فیکلٹی بتا رہی ہے کہ کچھ اصولی قواعد اور ضوابط ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، اور ان کا جو مطابق جو چلے گا ان کو کوئی ریوارڈ ملنا چاہیے، جنہوں نے اپنے دنیاوی فائدے کو پیچھے رکھا ہے اور اپنی ضمیر کی آواز کو آگے کیا ہے. یہ ضمیر اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے مطابق جو یہ اس کے سٹینڈرڈ ہیں، اس کے مطابق لوگوں سے پھر جو ہے امتحان ہوگا اور اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. بہرحال ضمیر کی جو بھی آواز ہے وہ چند بنیادی اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے ہیں. ان ڈیٹیل کہ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا جو رستہ بتاتا ہے وہ رسولوں کے ذریعے ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی دی گئی ہے. کوئی ایک گوشہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ایسا نہیں ہے جس میں تفصیلی رہنمائی نہ ہو. تو ہمارے لیے تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی رہنمائی کو جو قرآن و سنت کی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہمیں دے دی ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں. بہرحال زعم الذین کفروا لن یبعثوا قل بلی ربی لتبعثن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہت بڑے گواہ ہیں. تم مانتے ہو کہ یہ صادق ہیں، الامین ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کسی چھوٹے چھوٹے سے معاملے میں. جب یہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، یہ خود اپنی جگہ بہت بڑی دلیل ہے. تو قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ دوبارہ اٹھانا اور حساب کتاب اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اس کے بعد جو ہے ایمان کی زوردار دعوت آئی ہے اس سورہ مبارکہ میں. ابھی تو یہ ایمانیات کا تذکرہ تھا، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، اب ایمان کی دعوت ہے. اور پھر ایمان کے نتیجے میں ایک بندہ مومن کی زندگی میں جو انقلاب آنا چاہیے، جو سوچ کی تبدیلی ہونی چاہیے، جو رویوں کی تبدیلی ہونی چاہیے، وہ ہے پھر دوسرے حکم میں. انشاءاللہ اس کا مطالعہ جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائے، اور واقعتاً ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں کہ مسلمانوں کے شدید احتجاج کے نتیجے میں ہالینڈ کی حکومت کی سرپرستی میں جو توہین آمیز خاکوں کا مقابلہ انہوں نے اعلان کیا تھا وہ منسوخ کر دیا ہے. اس حوالے سے مسلمان ممالک میں سے ترکی اور پاکستان کا رول زیادہ نمایاں ہوا ہے، کلیدی رول ان کا تھا. الحمدللہ کہ پاکستان بھی ان میں شامل ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو بہت سینسٹیو ہے، بہت سینسٹیو ہے. لیکن معاملے کو ختم نہیں سمجھنا چاہیے، اور او آئی سی کو اس میں متحرک ہونا چاہیے، اور مل بیٹھ کر ایسی منصوبہ بندی کی جائے کہ آئندہ اس قسم کا انہیں ہمت اور جرت نہ ہو اس قسم کے غلیظ اقدامات کی. مسئلے کا اصل حل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ مسلمان انفرادی اور اجتماعی سطح پر حقیقی مسلمان بن جائیں، اور اپنے اپنے ممالک میں اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے والے بن جائیں. تو کیا ہوگا؟ تو وہ دنیا میں غالب قوت ہوں گے، اور کسی کو توہین رسالت کی جرت نہیں ہوگی. ہم اس وقت دنیا میں غالب قوت نہیں ہیں، مغلوب قوت ہیں، کمزور ہیں. ہاں ہیں پونے دو عرب. وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی کہ جیسے دسترخوان پر کھانا چننے کے بعد مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے تناول فرمائیے. یعنی تم اتنے بے بس اور لاچار اور کمزور ہو جاؤ گے کہ جو چاہے تمہارے ساتھ جو مرضی سلوک کرے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ریئیکشن میں صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی کہ ہمیں اس طریقے سے دبا لیا جائے گا اور ہم بالکل غیر مؤثر ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی. اس حدیث کا جب بھی ذکر کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ صحابہ نے سوچا ہوگا کہ اچھا کئی لاکھ ہوں گے شاید، اس سے آگے کی تو ان کی سوچ اس وقت ہو ہی نہیں سکتی. وہ 313 بھی جو ہیں وہ ہزار پر غالب آ گئے تھے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد جو سب سے بڑی تھی وہ 10,000 کی تھی جب فتح مکہ کے لیے گئے ہیں. تو کتنی تعداد ہوگی؟ یہی سمجھتے ہوں گے کہ جب آپ نے فرمایا بہت ہوگی تو یہ سوچتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ کہ شاید لاکھوں میں ہو جائے. یہ کبھی نہیں ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہوگا کہ پونے دو عرب ہوں گے. بل انتم یومئذ کثیر، لیکن تمہاری حیثیت جھاگ کسی ہوگی جیسے سیلاب آتا ہے نا پہاڑی علاقوں میں, اور پھر وہ پانی جب تیزی سے آتا ہے تو اس پر جھاگ بن جاتا ہے, کیونکہ اترائی میں پانی آئے گا سارا نشیب میں جاتا ہے پانی, پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے اس کے چینلز بن جاتے ہیں, وہ تو ایک فطری طور پر. اور پھر وہ پانی جس قوت سے آتا ہے تو جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے. فرمایا کہ تمہاری حیثیت اس جھاگ کیسی ہوگی جو سیلاب پر آتا ہے. بلبلے, پوچھا گیا کہ اتنے کمزور ہم کیوں ہو جائیں گے؟ حب, فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی دنیا سے محبت, اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ موت سے کراہت محسوس ہونا. اللہ کے لیے جان دینا جو ہے وہ تمہیں سے تمہارے لیے سب سے بڑا مشکل کام ہو جانا, اور دنیا کی محبت, دنیا کے پجاری بن جاؤ گے تو دنیا میں پھر تمہاری حیثیت یہ ہوگی. اور آج اس کا نقشہ آپ کو نظر آ رہا, اور ایک زمانہ وہ بھی تھا, کیونکہ توحید رسالت کا ذکر ہو رہا ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا تو کوئی کیا سوچ سکتا ہوگا. آپ کے دیبل جو ہے ہمارا کراچی کے بندرگاہ پر کیا ہوا تھا, یہ سن 99 ہجری کا واقعہ ہے. مسلمانوں کا ایک وہاں سے جو ہے بحری جہاز گزرا تھا, اور اس میں کچھ دیبل کی بندرگاہ پر کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا, اور ایک مسلمان خاتون کی عزت کو لوٹا تھا, اور اس نے آواز دی تھی کہ کہاں ہے خلیفہ, اور وہ بات جو ہے دربار خلافت تک پہنچی ہے, وہاں سے فوج بھیجی گئی, ایک خاتون کی حرمت پامال ہوئی تھی, اور ساری دنیا کو سبق سکھا دیا گیا کہ مسلمان کو کوئی ٹیڑھی یا نظر سے نہیں دیکھ سکتا. ایسا واقعہ اس کے بعد بھی ہوا ہے, اور آج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی توہین آمیز خاکے بن رہے ہیں, بار بار بن رہے ہیں, بار بار بن رہے ہیں, اور بالکل بے بس اور لاچار. تو اصل ایشو اس کو پہچانے, جرم ہمارا, ہم نے اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا, اور خاص طور پر اس ملک کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا ہے, معجزانہ طور پر اللہ نے عطا کیا, اسلام کے نام پر بنا 95% یہاں ہیں ہی مسلمان, اور پھر اسلام یہاں پر سب سے اجنبی ہے. ایک ایشو یہ تھا. دوسرا جو ہے وہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو صاحب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں, اور ان کی شہرت جو ہے انتہائی سخت گیر اسلام دشمن کیسی ہے, اور قرائن تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ آ کے پاکستان کو تھریٹ کریں گے, دھمکائیں گے. ظاہر بات ہے بڑی قوت ہیں, ہم کمزور ہیں, اور اس میں نئی حکومت کا بھی ایک امتحان ہوگا. بہرحال ایک شکر کا مقام یہ تو ہے ضرور کہ آج سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں. کل وزیر اعظم کا 8 گھنٹے جی ایچ کیو میں رہنا ایسا ظاہر کرتا ہے کہ کوئی مشترکہ اسٹریٹجی بنائی ہوگی انہوں نے, توقع یہی کی جاتی ہے. بہرحال یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ کی روایت ہے کہ مذاکرات میں سامنے کے لوگوں کو زوردار انداز میں ڈراؤ اور دھمکاؤ, لیکن اگر وہ نہ ڈریں تو خود پیچھے ہٹ جاؤ, اپنے موقف کے اندر کوئی نرمی کر لو. لیکن اصل بات وہی ہے, ایمانی قوت ہوگی, حقیقی ایمان ہوگا تو ہم سامنے کھڑے رہ بھی سکیں گے, اور ان کے کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے. باہر کے اس وقت ایک اسٹریٹجی ہی بنائی جا سکتی ہے, اور وہ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ بہتر طور پر اندازہ ہے کہ بنائی گئی ہوگی, اور بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد مشروط ہوتی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ کی مدد اصلا ہے ہی مسلمانوں کے لیے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے, ظاہر بات ہے کہ اللہ کے سچے وفادار تو مسلمان ہی ہیں, لیکن اگر وہ سچے مسلمان بھی ہوں تو اللہ کی مدد ہے ہی اصلا مسلمانوں کے لیے, لیکن اگر مسلمان اللہ کے دین سے بے وفائی کریں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں چھوڑ دیتا ہے غیروں کے رحم و کرم پر, یہ اس کی سنت ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرو گے, اہل مسلمان, اہل پاکستان اگر 70 برس 72 برس میں بھی اسلام کو, اللہ کا دین جو ہے یہاں پر قائم نہیں کر سکے, تو اللہ کی مدد کو پکارنا کس منہ سے پکارتے ہو؟ کوئی ہے جواز, کوئی شرم ہے؟ ہاں اللہ کی مدد, تمہیں موقع پورا ملا کہ اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرو, اور تم نے جو ہے اس سے غداری کا معاملہ کیا آج تک, اور چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مدد کرے, یہ نہیں ہوگا, یہ اللہ کی سنت نہیں. ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, یعنی اللہ کے دین, اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ایفرٹ کرو گے, اور اسی کو ٹارگٹ بناؤ گے, اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگے, تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور اگر تم اللہ سے بے وفائی کرو جیسے ہم نے کی ہے, پوری ڈٹائی کے ساتھ کی ہے, تو پھر اللہ نے دھمکی بھی دی ہے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي, اللہ دیکھے گا کہ اب کون مدد کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں تمہاری, اب تم اللہ کے عذاب کی زد میں ہو. اور کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا. تو یہ ہیں اصل حقائق. اللہ ہی اصل قوت ہے, اور آج بھی اگر ہم اپنا شعار درست کر لیں تو اللہ کی مدد, نصرت, اس کی رحمت ہمارے سایہ پگن ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.